أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟سورہ قیامہ ہے، گزشتہ بھی اس کی تلاوت ہوئی تھی، اس مرتبہ بھی اس کی تلاوت ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کی خود قسم کھا کر اور نفس لوامہ کی قسم کھا کر ایک مضمون کو بیان فرما رہے ہیں، اور وہ مضمون ہے کہ دوبارہ انسانوں کو زندہ کیا جائے گا، مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس بات کو سمجھانا ہے. اس کے بارے میں اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیوں کو نہیں جمع کریں گے؟ بلا کیوں نہیں جمع کریں گے؟ انسان کی ہڈیوں کو ہم ضرور جمع کریں گے، ہم قادر ہیں اس بات پر کہ اس کے ایک ایک پور کو بالکل درست کر دیں، اس کی انگلیوں کے جوڑوں تک کو ہم درست کر دیں، اس بات پر ہم کو پوری قدرت. پورا نہیں آ رہا. ابتدا میں قرآن پاک کی جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان سب مضامین میں، ان سب کے مضامین زیادہ تر عقائد سے ہی تعلق رکھتے ہیں، مسئلے مسائل کا بیان نہیں ہے اس میں زیادہ. اور عقائد کے اندر بنیادی طور پر تین عقیدے ہیں جس پر بیس ہے، سمجھ لیجیے، اسلامی عقائد کی اور تفصیلات کی. اس میں سے اہم ترین بنیاد وہ انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی ہے. یہ ایک ایسا علم ہے جو انسانوں کو ان کے حواس کے ذریعے سے نہیں معلوم ہو سکتا تھا، لوگوں کو ان کے تجربے سے یا پچھلی تاریخ سے یا اور کسی ذریعے سے یہ نہیں پتا چلے گا کہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جانا ہے یا نہیں ہے، اور ہے تو پھر کس کام کے لیے ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے جو علوم نازل فرمائے اس کی ایک بہت بڑی بنیاد وہ اس بات کی اطلاع ہے انسانوں کو، اس بات سے باخبر کرنا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ انسانوں کو زندہ کیا جائے گا، کوئی بھی ہو، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، اچھے اور برے. ہر قسم کے سارے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے. ظاہر ہے کہ جب زندہ کریں گے تو کوئی کام محمل تو ہوگا نہیں، حکیم کا کوئی حکم اور حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی ہوگا تو اللہ تعالیٰ حکیم نہیں رہیں گے، اور ان کی صفت حکیم ہے تو ان کے کسی کام میں بھی حکمت مس نہیں ہو سکتی. تو بھائی دوبارہ زندہ کریں گے تو کچھ پرپز ہے، کچھ مقصد ہے، تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ تفصیل سے بتاتے ہیں کہ کیوں زندہ کیا جائے گا دوبارہ انسانوں کو. لیکن ہر زمانے میں لوگوں کو جس بات پہ بہت سخت اشکال رہا اس میں سے ایک یہ بھی ہے، مشرکین کو جو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ یہ بھی ہے، جیسے اللہ کے ساتھ انہوں نے بہت سے خدا بنائے ہوئے تھے، ایک بڑی جماعت کا یہ بھی تھا کہ جب انسان مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، یہ مل جاتے ہیں تو پھر اس کا قصہ ختم ہو گیا، پھر دوبارہ ان کو اٹھائے جانے کا کوئی مفہوم سمجھ میں نہیں آتا. پیدا ہوا آدمی، مر گیا، فنش ہو گیا. قرآن کریم پہلے دن سے اس بات پر توجہ دیتا رہا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ نبی آتے ہی اس لیے ہیں. اگر یہ کام نہ ہو تو پھر نبی کی چندہ ضرورت بھی نہیں. پھر نبی تو اسی بات کو بتانے کے لیے آتے ہیں کہ وہاں کون سی چیز مفید ہے، کون سی چیز مضر ہے. نبی بشیر اور نذیر بن کے آتے ہیں تو کس بات کی ان کو بشارت دینا؟ اگر لوگوں کو دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے تو بشارت کس بات کی دینی ہے؟ اگر لوگوں کو دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے تو ڈراوا پھر کس بات کا ہے؟ تو نبی آتے ہی اس لیے، اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا تو نبیوں کے آنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. اگر یہ نظام نہ ہوتا تو اس دنیا کے اندر پھر یہ سسٹم نہیں ہوتا جو دیکھ رہے ہیں لوگ. دنیا میں کیا ہے کہ اللہ نے کسی کو اختیار دیا ہوا ہے، وسائل انسانوں کی الگ الگ ہیں، قدرتیں الگ الگ ہیں، نیتیں الگ الگ ہیں، جذبات الگ الگ ہیں. ایک آدمی دوسرے آدمی پر ظلم کرتا ہے، ایک آدمی دوسرے آدمی پر رحم کرتا ہے، ایک آدمی کی طبیعت کھلانے پلانے کی ہے، ایک آدمی کی طبیعت کنجوسی کی ہے، ایک آدمی تقویٰ طہارت پرہیزگاری نماز روزے کی پابندی کرتا ہے، دوسرے کو ہٹ نہیں کرتا، ایک آدمی بالکل عبادت وغیرہ کی لائن کا نہیں ہوتا ہے، آزاد ہے، ایک اچھے اخلاق کا ہے، ایک برے اخلاق کا ہے، بعض مرتبہ ایک آدمی یہ کام کرتا ہے، بعض مرتبہ ایک سوسائٹی مل کے یہ کرتی ہے، بعض مرتبہ ایک ملک مل کے یہ کرتا ہے. اگر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے تو یہ سسٹم نہ ہوتا، بلکہ سب ایک ہی طبیعت کے ہوتے، کوئی کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا تھا، کوئی کسی کا مال ناحق لے نہیں سکتا تھا، کوئی کسی پر زیادتی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ سب کو برابر رہنے کا حق ہے، سب کو برابر جینے کا حق ہے، سب کو برابر خوشی کا حق ہے. تو یہ انسانوں کے اندر جو اللہ نے بات رکھی ہے آزمائش اور امتحان کے لیے، وہ اسی لیے رکھی ہے. آزمائش ہے تو پھر اس کا رزلٹ بھی ہے، امتحان ہے تو پھر اس کا نتیجہ بھی ہے، اور نتیجہ نہیں ہے تو امتحان کا کچھ حاصل نہیں ہے. اس لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ اس مضمون کو واضح کیا گیا ہے، اور اس کا یقین پیدا کرایا گیا ہے کہ یہ ہوگا. مسلمانوں کو اللہ کے توفیق سے اس بات پر عقیدہ ہے، اس کے بغیر کوئی مسلمان ہوتا ہی نہیں، کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے. لیکن اس عقیدے سے جتنی غفلت ہوتی ہے عمل میں اتنی سستی ہوتی ہے، اور اس عقیدے کا جتنا استحضار ہوتا ہے عمل میں اتنی چستی اور احتیاط پیدا ہوتی ہے. اس لیے خود مسلمانوں کو اس عقیدے کو بار بار تازہ کرنا پڑتا ہے، اس کا دھیان کرنا پڑتا ہے، اور جو غیر مسلم ہیں ان کو تو بتانا ہی پڑے گا کہ زندگی اسی پر ہے، صحیح زندگی گزارنا یا غلط زندگی سے بچنا یہ اسی پر ہے، کہ ہر آدمی کو ایک انجام ہے، ہر آدمی کے ڈیڈز کا، اس کے اعمال کا ایک انجام ہے، اس کے عقیدے کا ایک انجام ہے. علمی دلائل کے ذریعے سے اور واقعات کے ذریعے سے، دونوں چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت واضح انداز میں اس کو سمجھایا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور اس سے پھر اسی مضمون کو نکالا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک واقعے کو بیان فرمایا، اس سے بھی اسی مضمون کو نکالا ہے. اصحاب کہف کو بیان کیا، ان کے واقعے کو، اس سے بھی اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی پر گزر رہے تھے، انہوں نے ایک ایسی بستی پر گزر رہے تھے جو کھنڈر بن چکی تھی، جس کے رہنے والے سارے مر چکے تھے. افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتیہ، اس بستی کے ختم ہو جانے کے بعد، فنا ہو جانے کے بعد، اب اس کو کیا کیسے زندہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کریں گے، مطلب اب کیا اس کے زندہ ہونے کی کوئی توقع نہیں ہے. وہ تو پیغمبر تھے، ان کو کوئی شک نہیں تھا. انہوں نے ایسے ہی تحسر میں کہا، استبعاد میں کہا، استعجاب میں کہا، تعجب کا اظہار کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانے کے لیے ان کو وہیں مار دیے. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی. 100 سال تک وہیں پڑے ہوئے رہے. ان کے ساتھ ان کی سواری گدھا تھی، گدھے کی سواری کا رواج ہے ملک شام میں اور دوسرے علاقوں میں. وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ کب تک گدھا زندہ رہتا، وہ بھی مر گیا وہاں پہ. ان کے ساتھ کھانا پینا تھا، وہ ان کے ساتھ میں تھا. 100 سال کے بعد اللہ پاک نے ان کو اٹھایا، اور اس کے بعد میں یہ پوچھا کہ تم کب سے یہاں پر ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک دن یا ایک دن کے کچھ حصے میں ہوں یہاں پر. مجھے ایسا لگتا ہے جب آنکھ کھلی ہے، جیسے زندگی واپس آئی، تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں کل سے یہاں پہ سویا ہوا ہوں یا صبح میں سویا ہوا ہوں، ایسا مجھے لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی نہیں، صبح میں نہیں سوئے ہوئے ہیں، آپ 100 سال سے سوئے ہوئے ہیں یہاں پہ. قال کم لبثت، قال لبثت یوما و بعض یوم، قال بل لبثت 100 عام، 100 سال سے آپ سوئے ہوئے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ہماری قدرت دیکھو آپ، جس کے ساتھ ہم جس طرح کی قدرت اور ارادہ متعلق کر دیں وہ ویسا ہی ہوتا ہے. سمجھ میں آنے کے لیے واضح بات تھی کہ گدھا مر بھی چکا تھا، سڑ بھی چکا تھا، گل بھی چکا تھا، اس کی ہڈیاں الگ الگ ہو گئی تھیں، اس کے کچھ بھی نہیں تھا باقی، خالی تھوڑے سے ہڈیاں ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے، اس کے کھوپڑی کی ہڈی، ہاتھوں پیروں کے جو ہڈیاں ہوتے ہیں وہ پڑے ہوئے تھے. 100 سال تک تو ویسے عموماً وہ بھی نہیں رہتے نارملی، لیکن اللہ نے ان کو اپنی قدرت دکھانے کے لیے رکھ دیا تھا. اور جو ان کا کھانا پینا تھا وہ اس کو بالکل اصلی حالت میں رکھ دیا، جس سے یہ شبہ ہو جائے کہ یہ کھانا پینا اصلی حالت میں ہونے کا مطلب یہ کہ ایک ہی دن ہوا میرے کو، और गधा मर के उसकी हड्डियां इधर उधर हो गई है, दलील है कि एक दिन नहीं हुआ और बरस हाँ बरस गुजर चुके हैं। ये अल्लाह पाक दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे दिखाने पर और हमारे मंशे पर है। हमारे लिए ये है कि वो एक दिन से भी कम है, ऐसा कि खाना खराब नहीं हुआ, और हमारे लिए ये है कि वो 100 साल भी है, देखो इसके पर क्या गुजरा हुआ है। और आप यहाँ पे 100 साल थे, और खुद हजरत हुजैर अलैहिस्सलाम के जिस्म के साथ में क्या हुआ वो मुफस्सिरीन अलग अलग बातें उसके बारे में फरमाते हैं। बल्कि एक साहब तफसीर ने यहाँ तक लिखा है, और काजी सनाउल्लाह साहब पानीपति ने उनका हवाला दिया है, कि खुद हजरत हुजैर अलैहिस्सलाम की रूह को अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले उनके सर में जमा किया, उसके बाद उन्होंने खुद अपनी हड्डियों का मुशाहिदा किया कि वो किस तरह कैसे हड्डियां वो जुड़ रही हैं, और जो प्रोसेसिंग उसका होता रहा, और कैसे उसके ऊपर गोश्त चढ़ा, कैसे उसके ऊपर खाल आई, कैसे जिंदगी, ये खुद उनको मुशाहिदा करा दिया अल्लाह ताला ने। फंदुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्ना, तुम अपने खाने को देखो, अपने पानी को देखो, खराब नहीं हुआ, ना पानी खराब हुआ था ना खाना खराब हुआ था, और कोई फ्रिज व्रिज का इंतजाम भी नहीं था वहां। अल्लाह की कुदरत है, फ्रिज में भी अल्लाह ही अच्छा रखते हैं, फ्रिज अच्छा नहीं रखता, अल्लाह ही अच्छा रखते, वो चाहे तो फ्रिज में भी खराब कर दें, और वो चाहे तो फ्रिज के बाहर भी अच्छा रख दें, वो चाहे तो फ्रिज के बाहर खराब भी कर दें। आदत ये बनी हुई है कि बाहर रखेंगे तो एक सुन्नत उनकी बनी हुई है, इतने टेम्परेचर में रखोगे तो खराब हो जाएगा, इतने टेम्परेचर में रखोगे तो नहीं खराब होगा। वंदुर इला हिमारी कवली नजालक आयत लिन्नास, वंदुर इला इज़ामी कैफ़ नुंशिज़ुहा, तुम अपने गधे को देखो, और हम तुमको लोगों के लिए निशानी बनाना चाहते हैं, खास बात समझने की। और फरमाया कि तुम हड्डियों को देखो हम कैसे इनको जोड़ते हैं, सुम्मा नक्सूहा लहमा, फिर कैसे इन पर गोश्त चढ़ाते हैं। तो खुद हजरत उज़ैर के सामने उनकी जो सवारी थी उसकी हड्डियां आपस में मिली, उन पर गोश्त चढ़ता गया, यानी जो माँ के पेट में, जानवर के पेट में जो बच्चे के बनने का जो निज़ाम है वो पूरा अल्लाह ताला ने बाहर उनको दिखाया। ज़ाहिर के जो कुछ हो रहा था वहां पे वो देख रहे थे, तो वो पूरा निज़ाम था जो नजर आ रहा था उनको। सुम्मा नक्सूहा लहमा, फिर कैसे हम उस पर गोश्त चढ़ाते हैं। तो जब उनके सामने ये बात अमलन आई तो उन्होंने कहा कि आलमु अन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर, मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि अल्लाह पाक हर चीज़ पर कुदरत रखने वाले। तो उनके लिए मरने के बाद या ख़त्म हो जाने के बाद या खंडर बन जाने के बाद दोबारा आबाद कर देना, किसी के मरने के बाद दोबारा जिंदा करना कुछ मुश्किल नहीं है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि अल्लाह आप मुर्दों को कैसे जिंदा करते हैं। इज़ क़ाल इब्राहिम रब्बी अरिनी कैफ़ तुहयी अल-मौता, अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे फरमाया कि मैं कैसे जिंदा करता हूँ उसको बताऊँ। कहने कि हाँ बताइए। फरमाया कि ऐसा कीजिए कि 4 परिंदे ले लो और उनको मानूस करो अपने से, फिर उसके बाद उनको ज़ुबा करो, फिर उसके बाद उनके पीसेस मिक्स कर दो, इधर का उधर, उधर का इधर, उधर का इधर, उधर का इधर, पूरा, और फिर 4 पहाड़ों पर रख दो उनको, और एक जगह खड़े होके इतनी दूर से कि पहाड़ तक आवाज़ जाए बुलाओ। कुरान पाक में है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही किया। अल्लाह की कुदरत से इसकी अज्जा वो पहाड़ पे, उसकी अज्जा वो पहाड़ पे, उसकी अज्जा वो मिले हुए थे, वो थोड़े इधर थोड़े उधर, थोड़े इधर थोड़े उधर, वो सब अपनी अपनी जगह सिमटते गए और पूरा परिंदा बनते गए, और वो परिंदा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बुलाने पर अपने पर मारते हुए उनके पास पहुँच गए, चारों के चारों आ गए। قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك صعيدا واعلم ان الله عزيز حكيم, اس بات کو یقین کر لو کہ اللہ پاک غلبے والے ہیں, جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے برابر, حکمت والے ہیں, کیسا کرنا کیسا نہیں کرنا وہ ان کی مرضی ہے۔ اصحاب کہف کے واقعے کو بیان کر کے اللہ نے اسی بات کو بیان فرمایا۔ سات آدمی مشہور ہیں, وہ 7 آدمی تھے, بعض کہتے ہیں 5 تھے, بعض کہتے ہیں 6 تھے, بعض کہتے ہیں 7 تھے, 7 تھے یا کم اس سے زیادہ تھے, جو بھی تھے ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا, یہ بھی قرآن پاک میں ہے۔ مسلمان تھے, اس زمانے کا بادشاہ مشرک تھا, اس زمانے کا اسلام عیسائیت تھی, کرسچینٹی اسلام ہی تھی مگر پہلے, یہودیت اسلام ہی تھا, اسلام ہی تھی مگر پہلے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیت اسلام تھی, اسی کا نام اسلام تھا, عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسائیت اسی کا نام اسلام تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محمدیت اسلام ہے، اور اسلام اللہ کے پاس معتبر ہے اور کوئی دوسرا معتبر نہیں ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، جو اسلام کے علاوہ کوئی دین لائے گا، فلن یقبل منہ، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، کچھ بھی کرتے رہو اپنا. تو اس زمانے میں یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، بادشاہ جو ہے نا وہ بت پرست تھا، اس نے ان کو تنگ کرنا شروع کیا. مذہبی لوگوں کو ہر زمانے میں تنگ کرنا یہ ایک عام بات ہے، یہ کوئی اسپیشل چیز نہیں ہوتی ہے. مجبور ہو گئے یہ لوگ، ان کی جان کے لالے پڑ گئے، تو انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم ایک غار میں جا کے پناہ لے لیتے ہیں. اور یہ طے کیا انہوں نے کہ ہم چھپ کے پہاڑوں میں جنگلوں میں پناہ لے کے زندگی گزار لیں گے، لیکن مذہب نہیں چھوڑیں گے، اسلام نہیں چھوڑیں گے، یہ طے کیا انہوں نے. چنانچہ وہ وہاں پہنچ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کی مدد کا فیصلہ کر لیا، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط بھی کر دیا کہ تم ڈرو مت. ایسے موقع پر جب آزمائش ہو اور فتنے ہوں، اور دشمن کی طرف سے اتنا تنگ کیا جا رہا ہو کہ آدمی کو اس کے مذہب پر جینا مشکل ہو جائے، دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. ایک یہ کہ خود مذہبی آدمی کو ارادہ مضبوط کرنا پڑتا ہے، ڈھیلا ہوا تو اور زیادہ کھا جاتا ہے دشمن اس کو. دوسرے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد چاہیے، اگر مدد نہیں ہو سکی اللہ کی، مدد نہیں کرے اللہ تعالیٰ، تو بندے کا جمنا مشکل ہو جاتا ہے. چنانچہ اللہ نے یہی فرمایا کہ ہم نے ان کے دل کو باندھا اور مضبوط کیا، اذ قاموا، جب انہوں نے ہمت کر لی. وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہو گئے تو پھر ہم نے ان کے دلوں کو جمع دیا. تو کھڑے ہونے کا کام یعنی خود سے ہمت سے رہنا، ثبات قدمی کے ساتھ رہنا کہ نہیں صاحب مذہب نہیں چھوڑ سکتے. حضور نے فرمایا مذہب مت چھوڑو، چاہے جلا دیے جاؤ، چاہے سولی پر چڑھا دیے جاؤ، چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ. یہ جلانا چاہے لکڑی کے ذریعے سے ہو، الیکٹرک کے ذریعے سے ہو، یا بارود کے ذریعے سے ہو، کسی سے بھی ہو. وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ أَوْ صُلِبْتَ، چاہے تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے، چاہے تمہیں جلا دیا جائے، اور چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، مذہب مت چھوڑو. تو ہمت سے آدمی کو رہنا پڑتا ہے. بعض اس میں سے مر بھی جاتے ہیں، مطلب شہید بھی ہو جاتے ہیں. دنیا میں ان کا ٹائم اسی پر ختم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی پر ان کو مقبول کر لیتے ہیں، بس حصہ ختم آ جاؤ بس. بعض ان میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جینا مقدر کرتے ہیں، تو پھر ان کے لیے حالات بناتے ہیں. تو ان کے لیے یہ ہوا کہ جب یہ لوگ پہاڑ میں گئے، وہاں سو گئے غار میں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام یہ کیا کہ ان کو سلا دی، آنکھ نیند لگ گئی ان کی. قرآن پاک میں یہ ہے کہ ہم نے ایسا انتظام کیا تھا کہ ہوا بھی آتی جاتی رہے ان کی جگہ پر، اور ہم نے ایسا بھی انتظام کیا تھا کہ دھوپ بھی آتی جاتی رہے ان کی جگہ پر، حالانکہ وہ غار میں سو گئے تھے. جب سورج نکلتا تو دھوپ مارتے ہوئے جاتا تھا، لیکن دوپہر کے وقت میں دھوپ اندر نہیں ہوتی تھی. جب سورج غروب ہوتا تو اندر سے دھوپ کی پچھاڑ آتی تھی، اور اس وقت ان کو جو دھوپ کی ضرورت تھی اندر، تاکہ جو ہے نا حبس نہ ہو، وہ چیزیں ہو جاتی تھی، اور وہی ہوا بھی اس میں کھیلتی رہتی تھی. سو گئے بس یہ لوگ، سو گئے تو سوئی گئے، سوئی گئے، سوئی گئے، سوئی گئے. ایک زمانے کے بعد آنکھ کھلی، اس نے دوسرے کو اٹھایا، اس نے تیسرے کو اٹھایا، اس نے چوتھے کو اٹھایا، اس نے پانچویں، جتنے بھی تھے سارے اٹھ گئے. آپس میں بحث کرنے لگے کہ یار ہم لوگ کب سے ہیں یہاں پہ، تو کسی نے کہا کہ کل سوئے تھے نا اپن لوگ، کوئی کہتا ہے کہ پرسوں سوئے تھے نا. مفسرین لکھتے ہیں کہ آپس میں بڑی بحث ان کی ہو رہی تھی کہ اگر ہم کل سوئے تھے تو یہ ناخن اتنے بڑے کیسے ہیں. وہ کہتا ہے کہ اگر ہم پرسوں سوئے تھے یا آج صبح میں سوئے تھے تو یہ بال ایسے کیسے بڑھ گئے اپنے. ان کو الگ ہی حیرت تھی وہاں پہ، کہ ایک چیز سمجھ میں یہ آ رہی تھی کہ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا کہ ہم کل ہی سوئے تھے، دوسری چیز ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کچھ عجیب سی کیفیت ہے اپنی، ایسا تو جسم اپنا تھا نہیں جب ہم سوئے تھے، کیا قصہ کیا ہے. خیر انہوں نے آپس میں یہ کہا کہ بھائی کچھ بھی ہو تو پہلے تو بھوک لگ رہی، کھانے کا کچھ انتظام کرو. تو جو پیسے اٹھا کے ساتھ میں رکھ لیے تھے وہ پیسوں کو انہوں نے ایک ساتھی کو دیا، کہنے کے بازار سے جاؤ اور سامان خرید لو، اور ساتھ میں جاتے ہوئے یہ نصیحت کر دی کہ ذرا خوش اخلاقی سے خریدو، پنگا مت کر لینا کچھ، تو میں کرے پنگا کر لیے پولیس آ گئی، کون ہو کہاں ہو، تو پھر ہماری بات ختم ہو جائے گی کہ ہم یہاں پہ چھپے ہوئے ہیں. ولی پلپ پف ولا یشعرن بکم احدا، نرمی سے پیش آنا دکاندار سے، اور اپنے ہونے کا ان کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم کون ہیں اور ہم یہاں پہ چھپے ہوئے ہیں. ایک انجان آدمی کی طریقے سے جا کے تم کچھ لے کے آؤ, بھوک لگ رہی ہے. انہم یظہروا علیکم یرجموکم, اگر تم سے واقف ہوں گے یہ لوگ تو تم کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیں گے. اور یعیدوکم فی ملتکم, یا پھر تم کو تمہارے مذہب سے پرانے مذہب میں واپس کر دیں گے مجبوراً. ولن تفلحوا اذا ابدا, اور اس وقت میں پھر تم کامیاب نہیں رہ سکو گے. چھپ کے زندگی گزارنے کا جو پلان ہے وہ خاک میں مل جائے گا. وہ بیچارہ جا کے نرمی سے دکاندار کو اس نے پیسے دیے, اس نے ہاتھ پکڑ لیا کہ یہ پیسے کہاں سے لایا. اس نے کہا پیسے کہاں سے لایا, آپ کسی ہر ایک سے پوچھتے گیا پیسے کہاں سے لایا, تو بولے نہیں یہ پیسے کہاں سے لایا. اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا, اس نے ہنگامہ کر دیا وہاں پہ, ارے بھائی یہ میرے ہی پیسے, کہنے کے ہوتے ہی نہیں, تجھے تو کہیں سے خزانہ ملا ہے, اس لیے کہ یہ تو دقیانوس ہی زمانے کے پیسے ہیں. یہ دقیانوس وہیں سے آیا تو ہے, دقیانوس تھا اس بادشاہ کا نام جس بادشاہ کے زمانے میں یہ لوگ تھے, اور یہ تو دقیانوس ہی پیسے ہیں. اب جناب والا پولیس آئی, لوگ آ گئے, یہ آ گئے, وہ نہیں نہیں کہہ رہا, اس کو پکڑ ہی لیا بلا. انہوں نے پھر ساری کہانی سنا دی اپنی. جب ساری کہانی سنا دی تو اتنے چینجز یہاں پر آ چکے تھے کہ ان لوگوں کی کہانی لوگوں کی زبان زد تھی. ایسے اللہ والے تھے, ایسے بزرگ تھے, وہ دقیانوس کے زمانے میں وہ لوگ پہاڑوں میں چلے گئے اور بیچارے پتہ نہیں کدھر ہو گئے, ان کا وہیں وہ ختم ہو گئے, یہ ہے وہ. لوگوں کی زبانوں پر ان کی کہانیاں تھیں اور لوگ ان سے بے انتہا عقیدت کرتے تھے, اور انہی کا مذہب لوگوں نے اختیار کیا ہوا تھا. اب ان کے لیے ایسا ہو گیا جیسے پیرانے پیر اپنے واسطے اٹھ کے آ گئے. کیا حال ہوں گا قوم کا, آج اجمیری اٹھ کے آ گئے, کیا حال ہوں گا مقدم. بس انہوں نے پھر ان کے ساتھ جو اعزاز و اکرام کیا, جو ان کے ساتھ جو ہے یالی دولا کیا, جس کی کوئی حد نہیں, حتیٰ کہ انہوں نے مسجد بنائی وہاں پر ان کی جگہوں پر جہاں پر وہ لوگ تھے, وہ تو ہنگامہ ہوا. تو اب اس کے بعد میں جب پتہ چلا ان لوگوں کو, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے 309 سال تک ان کو سلایا وہاں پہ. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا, ہم نے 309 سال تک سلایا, جب اٹھایا تو 2 گھنٹے میں بھوک لگا دی. جب سلایا تو 300 سال تک بھوک نہیں لگی, پیاس نہیں لگی, جب اٹھایا تو 2 گھنٹے میں بھوک سے بے چین کر دیا. وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ, ہم نے لوگوں پر ان کو اس لیے مطلع کیا, لوگوں کو ان پر اس لیے مطلع کیا, یعنی باور اس لیے واقف اس لیے کرا دیا کہ لوگوں کو اس کا یقین آ جائے کہ اللہ کا جو وعدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے, اس پر یقین آ جائے کہ وہ کر سکتے ہیں ایسا, کچھ مشکل نہیں ہے ان کے لیے کام. لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن پاک میں پھیلا کر بیان فرمایا. یہ بہت مین ٹاپک ہے قرآن پاک, کہ سارے انسانوں کو اس کا یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. یاسین شریف میں آخری رکوع کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک مشرک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے ایک ہڈی کو زور سے دبا دیا, جو قبر میں سے قبرستان میں سے اٹھا کے لایا تھا, جو کمزور ہو گئی تھی. جب زور سے دبایا اس کو تو وہ چورا ہو گئی. حضور کے سامنے اس نے اس کو دبا کے کہا کہ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ دوبارہ زندہ ہوں گے, یہ جو ابھی میں چورا کر رہا ہوں یہ دوبارہ زندہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے سورت آیتیں اتار دی. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا ہو خصیم مبین, کیا انسان کو تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس کو نطفے سے بنایا ہے اور جھگڑ رہا ہے. بنایا ہے نطفے سے, ایک گندے پانی سے, ایک ڈراپ پانی سے ہم نے اس کو بنایا ہے اور وہ جھگڑ رہا ہے. اور یہ بھی یہ نہیں کہ ایسا ویسا ذہن میں جھگڑ رہا ہے, نہیں, کھلم کھلا جھگڑنے لگا ہے. وضرب لنا مثلا, اور ہم سے مثال دے رہا ہے. ونسی خلقہ, اور اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے. قال من یحیی العظام وهی رمیم, اب یوں کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب یہ اتنی بوسیدہ ہو گئی. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ, اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جو اس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا. سب انسانوں کو اللہ نے پہلی مرتبہ جب پیدا کیا تو وہ قادر تھا تبھی تو پیدا کیا. جو پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوسری مرتبہ پیدا کرنے پر بدرجہ اولا قادر ہے, لہٰذا دوسری مرتبہ ضرور پیدا کرے گا. یہ اللہ نے فرمایا. آیات اللہ جو ہیں ان کو بیان کر کے جگہ جگہ اس کی نشاندہی کی گئی. مثلا یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ زندے کو مردے سے نکالتے ہیں, مردے کو زندے سے نکالتے ہیں. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها, اور اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کرتے ہیں اس کے مرنے کے بعد. ہر سال زمین کو مارتے ہیں پھر زندہ کرتے ہیں, ہر سال زمین پر خزاں آتا ہے پھر بہار آتی. جتنے نباتات ہیں بالکل سوکھ کے کاڑی کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں, کچھ نہیں رہتی ان میں جان. اور یہ چھوٹے چھوٹے پودے, ہریالی اور گرے تو گھاس واس پھول پتیاں, یہ تو ختم ہی ہو جاتے ہیں تقریباً, رہتے ہی نہیں. بڑے درختوں کا حال یہ ہے کہ بس ان کے تنے بیچاروں کے رہ جاتے ہیں, بقیہ سب ان کا ختم ہو جاتا ہے. اور پھر اچانک اللہ تبار اور اتنی سردی میں ان کو کھڑا کرتے ہیں ان علاقوں کے اندر, تو بس کھڑے رہیں گے. یقین نہیں کیا سکتا کہ اتنے دنوں تک برف میں کھڑے رہنے کے بعد یہ زندہ بھی رہ جائیں گے, یہ زندہ بھی ہو سکیں گے. پھر اچانک اسپرنگ آتا ہے تو دوسرے دن سے دیکھیے کیسے کوپل نکلتے ہیں ان کے. اللہ نے فرمایا کہ زندے کو یخرج الحیہ, زندے کو نکالتا ہے مردے سے. اس کی موٹی مثال ہے انڈے سے مرغی کو نکالنا, انڈے میں سے مرغی کے بچے نکلتے رہتے ہیں. ویخرج المیت من الحی, اور مردے کو نکالتے ہیں زندے سے, یعنی مرغی میں سے انڈا نکالتے ہی رہتے ہیں. مرغی انڈے دیتے رہتی ہے, انڈے بچے دیتے رہتے ہیں, پھر مرغی انڈے دیتے رہتی, پھر بچے. جب جیسے زندہ نکلا تو زندہ نکل کے ایک مردے کو نکالتا, مردہ نکلتے ہی پھر اس کے بعد میں اس میں سے زندہ نکلتا ہے. ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ زندے سے مردے کو, مردے سے زندے کو نکالتے ہی رہتے ہیں. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, اور اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کرتے ہیں اس کے مرنے کے بعد. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ, تم بھی ایسے ہی نکالے جاؤ گے. جب سارے زمین میں پڑ جائیں گے, قبر میں مل جائیں گے, مٹی میں رل جائیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ تم کو بھی زندہ کرے گا. انظروا الى آثار رحمة الله كيف يحيي الارض بعد موتها ان ذلك لمحيي الموتى, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے آثار کو دیکھو, یعنی بارش کے اثرات کو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے زندہ فرماتے ہیں ان کے مرنے کے بعد, زمین کے مر جانے کے بعد. ان ذلك لمحيي الموتى, وہی ہے مردوں کو زندہ کرنے والا, یہی پھر مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے. سورہ تاریخ میں کہا انہو علی رجعہ لقادر, اس کے واپس کرنے پر, اس کے لوٹانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے, وہ قادر مطلق ہے. قتل الانسان ما اکثرہ من ای شیء خلقہ من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم سبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ, انسان کا ناس ہو کتنا ناشکرا ہے, اللہ تعالیٰ خود ہی کوس بھی رہے ہیں. قتل الانسان, انسان قتل کر دیا جائے, یعنی انسان کا ناس ہو جائے, کیونکہ قتل کر دیا جائے تو مراد اللہ تعالیٰ یہ نہیں بول رہے کہ اس کو کوئی کر دے یا میں کر دوں اس کو, یہ نہیں بول رہے. کرنا ہے تو جب ہی کر دیتے, رکھتے تھوڑے, چونکہ انسان پہ بات ہو رہی. قتل الانسان, انسان مارا جائے, یہ کوسنے کا جملہ ہے. قرآن پاک میں کوسنے کے جملے بھی ہوتے ہیں, وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ کسی آدمی کو قرآن پاک کے مضمون کو جاننے کے بعد میں کوسنے کے واسطے قرآن سے باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے, اندر ہی رہ کے کوس لو. یہ علماء نے فرمایا کہ قرآن پاک میں ایسے جملے کیوں ہوتے ہیں, تو بولے ایسے جملے اس لیے ہوتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت آدمی کے جذبات میں اگر انہیں سمجھتا ہے تو یہ بات آتی ہے کہ ذرا قرآن شریف روک کے بند کر کے ذرا ایک دو موٹے موٹے گالیاں دے کے اس کو پھر اندر آئے, تب یہ کام خراب ہوتا ہے. اس لیے وہ قرآن پاک میں رکھ دیتے اللہ تعالیٰ اس کو. یہودیوں کا بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر فرمایا قاتلہم اللہ, اللہ ان کو قتل کر دے. اب قاتلہم اللہ, جب ان کو قتل کر دے, اللہ کو قتل کرنا ہے تو کر دے. وہ کرنا نہیں ہے وہاں پہ, وہ کوسنے کا ہے خالی. وہ جملہ لعنہم اللہ, خدا کی ان پہ لعنت ہو. تو یہ فرماتے ہیں مفسرین کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مضمون ایسا ہے کہ اس مضمون سے آدمی کو دوسرے آدمی پر ملامت کرنے کو طبیعت چاہتی, یہ خود انسان کو اپنے حالت پر ملامت کرنے کو طبیعت چاہتی. اللہ تعالیٰ ما اکثر, کتنا ناشکرا ہے. ما اکثر بہت زیادہ ناشکرے کو بتانے کے واسطے, کتنا ہی ناشکرا ہے. پھر یہ فرمایا اللہ من ای شیء خلقا, کس چیز سے ہم نے پیدا کیا. من نطفہ, ایک نطفے سے تو پیدا کیا ہے انسان کو. خلقہ فقدرہ, اس کو پیدا کیا پھر اس کو ایک اندازے سے بنایا. ہر انسان کا ایک اندازہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. ثم سبیل یسرہ، پھر اس کو اس دنیا میں آنے کے لیے راستہ بنایا، ورنہ اصلا جہاں اس کو بنایا گیا ہے وہاں سے آنا پاسبل نہیں ہے بظاہر. ثم سبیل یسرہ، پھر اس کے لیے آنے کا وہاں سے راستہ بنایا. ثم اماتہ، پھر اللہ اس کو مار دیتا ہے، فاقبرہ، قبر میں پہنچا دیتا ہے اس کو. ثم اذا شاء انشرہ، اتنے لمبے کام کو اس لیے بیان کیا گیا کہ پھر جب چاہیں گے تو اس کو دوبارہ اٹھا لیں گے. کلا لما یقضی ما امرہ، جو اللہ نے اس کو حکم دیا تھا وہ پورا نہیں کیا. اتنا سب کچھ میں نے اس کے ساتھ کیا اور اس نے میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اس کو چاہیے کہ میں جو بولا ہوں کم از کم وہ پورا کر دیتا. پھر فرمایا کہ کیوں نہیں پورا کرتا، فلی انظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا، اپنا کھانا تو دیکھو، ہم نے پانی برسایا، زمین کو پھاڑا، فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. اب یہ جو غلے ولے ہم کھاتے ہیں ان سب کو گنایا لائن سے، یہ سب میں دے رہا ہوں اور تم سے تھوڑا سا کام بول رہا ہوں تو کر نہیں رہے. متاع لکم ولانعامکم، اور تمہارے سامان تمہارے برتنے کے لیے یہ چیزیں میں دے رہا ہوں. فاذا جاءت الصاخہ، جب وہ پکارنے والی چیز آ جائے گی. اور کب آئے گی؟ وہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی، جس دن آدمی ہر دوسرے سے بھاگے گا، حتیٰ کہ اپنے بھائی سے بھی، اپنی بیوی سے بھی، اپنی ماں سے بھی، اپنے بھائی سے بھی، اپنی اولاد سے بھی. لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی، ہر آدمی کی اس دن ایک ایسی حالت ہوگی جو اس کو دوسری چیزوں سے بے پرواہ کر دیں گی. ایک ایسی اپنی فکر اس کو ہو جائے گی کہ کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی. جیسے منگل کے دن بخاری شریف میں آیا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ایسے ہی اٹھائے جاؤ گے قیامت میں جیسے کہ پیدا ہوتے ہیں، صفاتن عراتن غرلن، کہ پیروں میں چپل نہیں ہوتے، جسم پر لباس نہیں ہوتا، حتیٰ کہ ختنہ بھی کیا ہوا نہیں ہوتا، ایسے ہی سب اٹھائے جائیں گے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس دن شرم کا کیا حال ہوگا، کتنی شرم آئے گی؟ فرمایا کہ الامر اشد من ذلک، حضور نے فرمایا کہ معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ کسی کو یہ خیال ہی نہیں ہوگا کہ کوئی برہنہ بھی ہے، اتنا سخت ہوگا وہ منظر. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اللہ نے ایک جگہ پر فرمایا کہ اے لوگوں، اگر تم کو شک ہے اٹھائے جانے میں، فانا خلقناکم من تراب، تو ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور کرو اس پہ، تو مٹی تو ہوگی، اس میں سے ہم نکال لیں گے تم کو. جب ابھی تم کو مٹی سے ہی نکالا ہے تو جب نکالنے میں کیا ہے؟ فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ، پہلے مٹی لی، مٹی سے نطفہ بنایا، ثم من علقہ، پھر نطفے سے علقہ بنایا، علقے سے مضغہ بنایا، مخلقات وغیر مخلقات لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء، پھر جتنے دنوں تک چاہا اتنے دنوں تک رحم میں رکھا، ثم نخرجکم طفلا، پھر وہاں سے ہم تم کو بچہ بنا کے نکالتے ہیں، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر اس کے بعد میں پھر تم مضبوط ہو جاتے ہو، ثم لتکونوا شیوخا، پھر اس کے بعد میں تم بوڑھے ہو جاتے ہو، ومنکم من یتوفا من قبل، تم میں سے بعض وہ ہیں جو بڑھاپے کو پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہو، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو بڑھاپے کو پہنچنے تک رہتے ہو، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو عمر کے بالکل ارذل یعنی ناقص حالت تک چلے جاتے ہو، جو تمہاری ایبلٹی ہے اس کی ختم تک جاتے ہو پوری. پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لکھے لا یعلم بعد علم شیئا، جو کچھ جانتے ہو اس کے بعد پھر جاہل ہو جاتے ہو، حافظہ پورا بھول جاتے، یاد نہیں رہتا، پہچانتے بھی نہیں کون ہے کون نہیں ہے. عمر بھر جس کو پالا پوسا اس اولاد کو نہیں پہچان سکتا آدمی، باہر سے آئے ہوئے کون آئے، بیٹا آیا تو کون بیٹا، فلانا اور نام کا تو نام بھی نہیں پہچان رہے. جیسے چھوٹے بچے کو نہیں معلوم، ایسے بڑے بڈھے کو بھی نہیں معلوم رہتا. جیسے وہ نہیں چل سکتا ایسے یہ بھی نہیں چل سکتا، جیسے اس کے منہ میں دانت نہیں ایسے اس کے منہ میں بھی دانت نہیں، جیسے اس کو ڈائپر بدلنا پڑتا ویسے اس کو بھی ڈائپر بدلنا پڑتا ہے. بالکل جب اپنی اجل تک آدمی آ جاتا ہے تو امین کو میورت دلار دل عمر لکھے لایا علم باد علم شیا لکھے لایا علم امین باد علم شیا و ترل اور حامدہ فیضا انزلنا علیہ الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهیج. اسی طرح تم زمین کو دیکھو کہ کیسی ہو جاتی ہے، ہم اس پر پانی برساتے ہیں، پھر وہ حرکت میں آتی ہے اور پھر اس کے اندر سے نشو نما آتا ہے اور پھر اس کے بعد میں ہر قسم کے باغ و بغیچے اس میں سے نمودار ہو جاتے ہیں. ذلک بان اللہ هو الحق وانه یحیی الموتى. یہ سب تفصیل اس لیے سمجھنے کے لیے ہے کہ اللہ حق ہے کہ اس کے پیچھے اللہ کا کام ہے, اللہ کر رہے ہیں یہ سب, بھائی اتفاق سے نہیں ہو رہی یہ چیز. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے والے ہیں, وانه یحیی الموتى, اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے والے ہیں. اتنی جگہوں پر یہ مضامین ہیں جس کی حد میں قرآن پاک کا اہم موضوع ہونے کی وجہ سے, چونکہ یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ ہر انسان اس کو ایسا لے لے کہ یہ اس کے عمل کی بیس ہو, یہ سامنے رکھ کر عمل کرنا آسان ہو اور سمجھنا بھی آسان. سب سے پہلے آدمی کی عقل تیار ہوتی ہے, پھر دل تیار ہوتا ہے. عقل آ جائے, اس لیے سب استدلالی مضامین ہیں, یعنی عقلی مضامین ہے کہ عقل قبول کرتی ہے اس بات کو. جب اگر آدمی اپنے آپ کو پیچھے کرتا چلا جائے تو بالکل اس جگہ پر پہنچا دے گا اپنے آپ کو ابھی جس جگہ پر وہ مرنے کے بعد پہنچنے والا ہے. ہم اس وقت زندہ ہیں, جوان بیٹھے ہیں یہاں پر, کوئی ادھیڑ عمر کا ہے, کوئی بڈھا ہے. تو جو بڈھا ہے وہ ادھیڑ عمری میں آ جائے, جو ادھیڑ عمری والا ہے وہ اپنی جوانی کو سوچے, جو جوان ہے وہ اپنی طفولیت کو سوچے, بچپن کو, اور جو بچہ ہے اور جو بچپنے کو سوچے گا تو اس سے پہلے سوچے گا وہ کتنا بچپن ہے. بالکل پیچھے جاتے 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 ایسا سوچ لے جیسے آج ہی وہ پیدا ہوا. اس کے بعد اور ذرا پیچھے چلے جاؤ تو اس کو پتہ چلے گا کہ 9 مہینے کا ایک ٹائم ماں کے پیٹ میں گزرا. اس کے بعد میں اور پیچھے چلے جاؤ تو پتہ چلے گا کہ وہ ماں کے پیٹ میں جانے سے پہلے باپ کی پیٹ میں تھا, مادہ منویا کی شکل میں. مادہ منویا سے ذرا پیچھے جاؤ تو مادہ منویا بنتا ہے خون سے, تو وہ خون میں تھا. خون سے ذرا پیچھے جاؤ تو خون کس سے بنا؟ خون بنا مختلف قسم کی چیزوں کے کھانے پینے سے. دال بھی کھائی, روٹی بھی کھائی, گوشت بھی کھایا, آٹا بھی کھایا, بھجی بھی کھائے, پکوڑے بھی کھائے, یہ کھایا وہ کھایا, اس سے خون بنایا اپنا. اب یہ دال پکوڑے کو اور گوشت کو اور بوٹیوں کو ان سب کو آپ اور تھوڑا سا پیچھے کرو تو یہ آئے کہاں سے؟ اگر گوشت کھایا ہے تو گوشت جانور سے آیا, جانور کہاں سے آیا تو اس کا بھی ایک پروسیس ہے پیچھے تک, ہوتے ہوتے وہ زمین سے ہی آیا تو ہے پھر وہ. اب اس کے بعد آپ غلوں کو لیتے ہیں, روٹی کو, دال کو, چاول کو, اس کو اس کو, تو وہ زمین سے نکلے. جب وہ زمین سے نکلے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ غلہ تھا, لیکن جب وہ زمین سے نہیں نکلے تھے اس وقت تک تو وہ مٹی ہی تھی, وہ مٹی میں ہی پڑے ہوئے سارے. اور تو مٹی تو ہے ہی پہلے سے, مرنے کے بعد بھی مٹی میں ہی ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم جا کہاں رہے ہو؟ مٹی میں جا رہے ہو. میں نکالا کہاں سے تم کو؟ مٹی سے نکالا, اور کیا چاہیے؟ فینا خلقناکم من تراب, ہم نے تم کو مٹی سے نکالا ہے تو تم اب کہاں مر کے جاؤ, جاتے کہاں ہو, کہاں ڈال کے آتے ہو لوگوں کو؟ مٹی میں ڈال کے آتے ہیں. بس تو پھر ٹھیک ہے, مٹی میں سے تو نکالا تھا تم کو, مٹی کے اندر تم کو پھر پہنچا دیا گیا تو میں پھر نکال لوں گا, اس میں کیا بات؟ جب تم کو پہلے کبھی نہیں نکالا گیا تھا تو ہم نے تم کو نکال لیا, اگر تم کو اندر پھر پہنچا دیا گیا تو پھر نکالنا کیا مشکل ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں. یہ استدلالی زبان ہے پوری اللہ تعالیٰ کی, دلیل والی زبان ہے. کبھی دلیل کے طریقے سے سمجھاتے, کبھی دوسرے طریقوں سے سمجھاتے. غرض یہ ہے کہ پورے قرآن پاک میں اس مضمون کو بیان کیا گیا. یہاں پر سورہ قیامہ کا بھی مین مضمون یہی ہے کہ ہر انسان کو یہ عقیدہ ہو جائے کہ یقین اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طے کیا ہوا ہے اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ ایسا کرنے والے ہیں. اس کے بعد کا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کرنے والے ہیں؟ لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى, ایسا اس لیے کرنے والا ہوں تاکہ ہر نفس کو جو کچھ اس نے کوشش کی ہے اس کے معاوضے میں بدلہ دیا جائے. اس کے بعد یہ ہے کہ جو وہ کرے گا اس کا اس کو بدلہ دیا جائے گا. اب وہ جزا کا مضمون پھر بھی قرآن پاک میں پھیلا ہوا بہت جگہوں 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 کہ اس کو اس کے ساتھ میں بدلہ دیا جائے, اور اس بدلے کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ کوئی آدمی خلوت میں, جلوت میں, اندھیرے میں, اجالے میں, اپنوں میں, پرایوں میں, جان میں, مال میں, دل کی خواہشوں میں, ذہن کی پلاننگ میں, ہوائے نفس میں, اور اس کے ساتھ ساتھ آنکھ سے, کان سے, زبان, جتنی چیزوں سے وہ ایکشن کرتا ہے ان سب چیزوں میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ اس کو محفوظ نہ کرتی ہو, اس کے اس کی ایکٹیویٹیز کو. ایسا سسٹم اللہ نے بنایا ہوا ہے. جس جگہ آدمی کام کرتا ہے وہ جگہ اس کی پوری تصویر آ جاتی ہے, محفوظ ہو جاتا ہے. جہاں کوئی نماز پڑھے گا تو زمین کل قیامت میں گواہی دے گی, اس لیے کہ وہ پرنٹ ہو گیا وہاں پہ. ہر چیز کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ ابزارو کر لیتی ہے. کوئی چیز بھی کائنات میں ایسا پھیلایا ہوا, پہلے یہ صرف کہا جاتا تھا, اب یہ ہے کہ یہ ثابت ہو گیا, پروفڈ ہو گیا ایسا ہوتا ہے. کوئی بھی آدمی کام کرے گا, ابھی ان چیزوں کا بھی اندازہ نہیں ہوا کہ جس نے اس کو دیکھا وہ بھی پرنٹ ہو گیا. صرف اتنا ہے کہ دماغ میں پرنٹ ہوا, بقیہ یہ ہے کہ اور کہاں کہاں ہوا وہ نہیں معلوم. منظور کو بھی ہو جاتا ہے, جس کو دیکھا گیا اس پہ بھی پرنٹ ہو جاتا ہے. ابھی تو ناظر کے دماغ میں, ابھی تو یہ ہے کہ صاحب ایک مرتبہ ایک آدمی نے کسی چیز کو دیکھا تو سائنس یہ کری کہ اس کے دماغ میں گئی وہ تصویر اور بس محفوظ ہو گئی, اس کی قوت حافظہ میں محفوظ ہو گئی, اس کی قوت خیالیہ میں آ گئی وہ چیز. ایک مرتبہ نظر سے گزرنے کے بعد جاتی نہیں ہو چیز. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جس کو دیکھا ہے نا وہاں پہ بھی انہیں پرنٹ ہو جاتا, جا کے منظور بھی پکڑ لیتا ہے اس کو, جیسے ناظر پکڑ لیتا ہے ایسے جس کو دیکھا گیا وہ بھی پکڑ لیتا ہے. جیسے سامع ایک چیز کو لے لیتا ہے, مسموع بھی لے لیتا ہے. جیسے متکلم ایک چیز کو لے لیتا ہے تو متکلم بھی لے لیتی ہے اس چیز کو, جو بھی چیز بولی گئی ہے. اور جو بولی گئی چیز بس وہ آ گئی وجود کے اندر. اب تک تو یہ تھا کہ ہوا میں باتیں کرنے کا ہے, خالی ہوائی باتیں کر رہا, کوئی بات ہوا میں ضائع نہیں ہوئی ہے, ہوا میں گئی بات لیکن ہے وہ وہاں پہ. اب ساری دنیا کا سسٹم اسی پر آ گیا کہ صاحب ہوا میں جب یہ ہے تو اس کو پکڑو, برقی لہروں کے اندر ہے تو اس کو موو کرو یہاں سے وہاں تک, تب یہاں سے بولو پوری دنیا میں جا سکے ان سے سن لو. اور یہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ کیسا کیسا حفاظتی نظام ہوتا ہے. یہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں, سیٹلائٹ پہ جا تھا, سیٹلائٹ سے آپ کو انڈیا پہ مارتا ہے, وہاں سے ملا دیا سیکنڈوں کے اندر, گیپ بھی تو نہیں ہے. کتنا محکم نظام اندر ہوگا, اور جو انسانوں کے پکڑ میں اتنا آ چکا ہے کہ آپ نے یہاں سے نمبر ڈائل کیے اور انہوں نے وہاں سیٹلائٹ پہ ڈائل کیے اور انہوں نے پھر وہاں سے اس کو میچ کر دیا جہاں سے آپ نے ڈائل کیے, اور سیکنڈوں کے اندر یہ کام ہو رہا اور آپ کی بات شروع ہو گئی, رنگ بجنی شروع ہو گئی. اب اسے اندازہ کرو کہ پوری کائنات میں غائب ہونے کا نظام کہاں ہے کسی چیز کے. کائنات میں کسی چیز کے غائب ہونے کا نظام نہیں, تاکہ جو عمل آدمی نے کیا ہے وہ محفوظ ہو جائے اور اس کے بدلے کو سامنے لے آیا جائے. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم, جب لوگ آئیں گے تو ان کے منہ پہ تو ہم مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھوں سے پوچھیں گے کہ کیا کیے تھے, ہاتھ بتائیں گے. صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیسے بتائیں گے, اس نے فرمایا بلکہ آدمی کل قیامت میں کہے گا کہ تم کیوں بول رہے ہو اور تم کیسے بول رہے ہو. قالوا انتقن الله الذي انتقى كل شيء, وہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے گویائی دی ہے, تو زبان سے کیسے بول رہا تھا, جب دنیا میں تھا تو زبان سے کیسے بولتا تھا. بات اصل بات یہ ہے کہ وہ قوت اللہ نے زبان میں رکھ دی تھی, ورنہ بولنے کے واسطے زبان کی ضرورت نہیں ہے, بولنے کے واسطے زبان کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ اگر بولنے کے لیے زبان کی ضرورت ہو تو پھر زبان کو بھی ایک زبان ہونا تھا, پھر وہ زبان کو بھی ایک زبان ہونا تھا. چونکہ اگر بولنے کے لیے زبان کی احتیاج ہو تو وہ تو ایسا نہیں, وہ تو وہاں اللہ نے بولنا پیدا کر دیا, تو جہاں پیدا کر دیں وہ یہاں پیدا کر دیں. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ, اور ان کے پیر یہ گواہی دینے لگیں گے, بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, جو وہ کرتے تھے. جب مؤذن اذان دیتا ہے تو جتنی دور تک کلمات اذان جاتے ہیں اتنی دور کی چیزیں سن کے اس کو محفوظ کر لیتی ہیں, اور کل قیامت میں ہر چیز گواہی دے گی اس کے اذان کی اور اس کے ایمان والا ہونے کی, کہ اذان دینا ایمان والا ہونے کی شہادت ہوتی ہے. کیونکہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پکار رہا ہے نا, اشہد ان محمد رسول اللہ پکار رہا ہے, اس کی گواہی دے گی وہ چیز. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جو 7 سال اذان دے, وَلَا يَأْخُذُ عَلَىٰ أَذَانِهِ أَجْرًا, اور اپنے اذان پر اجرت نہ لے, اس سے حساب نہیں ہوگا, جاؤ چھٹی, بخشش ہے اس کے لیے. 7 سال کی ایک خاص فضیلت ہے. ان اطول الناس عناقاً یوم القیامہ المؤذنون, سب سے زیادہ لمبی گردن والے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اذان پر اجرت لینا جائز نہیں ہے, اذان پر اجرت لینا جائز ہے, لیکن اگر یہ فضیلت چاہیے تو اجرت نہیں لے سکتا, یہ ہے قاعدہ. اس کا دو چیزیں ہیں, یا تو سیدھا جنت میں جانے کا لے لو, یا یہ کہ فی الحال دال روٹی ہونا ہے تو وہ لے لو, مرضی آپ کی. ثواب بھی پھر بھی اس میں ملے گا, مگر اتنا نہیں ملے گا جس کی فضیلت ہے, کیونکہ حدیث شریف میں اس کی قید ہے. کل قیامت میں لمبی گردن والے ہوں گے, مسجد نہیں, پورے لوگوں میں اے لمبی گردن کس کی نکلے ہوئے, اذان دینے والے کی, ان سب کو الگ الگ کر لے گا, وہ لمبی گردن والے ادھر آ جاؤ, وہ الگ کر کے ان کو بہت آسانی سے بخش دیا جائے گا, کہ ساری دنیا میں تو ڈھنڈورا پیٹتے تھے میرا, اب ان سے کیا حساب کتاب کیا جائے اور کیا بے عزت کیا جائے ان کو لوگوں کے سامنے, بخش دو ان کو. تو وہ کیا قصہ ہے, وہ قصہ یہی ہے کہ وہ اس کی اذان کے کلمات جہاں تک پہنچتے ہیں وہاں تک کہ ہر چیز میں اذان پرنٹ ہو جاتی ہے, اصل قیامت میں وہ چیز گواہی دے گی. سنتوں کو الگ الگ پڑھنے کو اسی لیے بولتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد سنت کے لیے جگہ بدل دو, نفل کے لیے جگہ بدل دو. اس کا راز اصل میں یہی ہے کہ جتنی جگہوں پر نماز پڑھیں گے اتنی جگہیں گواہی دیں گی. حاجی جب تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کی دائیں طرف بائیں طرف سامنے جتنی مخلوق ہوتی ہے کل قیامت میں گواہی دے گی کہ بھائی یہ حج کرنے کے لیے آیا تھا. جو حج کرنے کے لیے آتا ہے وہ ایمان والا ہوتا ہے, اور حج کرنے والا تو اللہ کے گھر پہ جانے والا ہوتا ہے. تو دنیا میں تو ان کی اتنی دوستی تھی کہ وہاں گھر پہ آنا جانا تھا, تو یہاں پکڑ بکڑ کہے گی, یہ سینس ہے وہ بات کا وہاں پہ. یہ تو گھر اللہ کے لوگ ہیں, اللہ کے گھر کے لوگ ہیں یہ لوگ, ارے ہمارا آنا جانا تھا بھائی, ہماری پرانی دوستی ہے, اللہ میں چھوڑ دیں گے, چھوڑ دو بھائی ان کو, ہمارے گھر کے لوگ ہیں. وہ سب بولیں گے کہ یہ تلبیہ پڑھ رہا تھا یہ, کیونکہ تلبیہ ایک ایسا ذکر ہے جو بغیر احرام کے نہیں پڑھ سکتے آپ, مطلب اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. یہاں پہ لبیک اللہم لبیک بولے تو کوئی ثواب نہیں ہے. ذکر کے لیے لباس کی شرط اور احرام کی شرط ہے. بعض ذکر ایسے ہیں کہ جو ایک خاص شرط اپنے اندر رکھتے ہیں, اس میں سے تلبیہ ذکر ہے لیکن وہ ایک ایسا ذکر ہے کہ اس میں احرام کی شرط ہے, تو ہی وہ ذکر شمار ہوتا ہے, اس کے بغیر وہ ذکر شمار نہیں ہوتا ہے. کیونکہ وہ گواہی جو دی جائے گی وہ حاجی ہونے کی حیثیت سے دیں گے. وہ ساری چیزیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے ابھی زمانے میں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب دوبارہ مر کے اٹھایا جانا ہے تو کیوں اٹھایا جانا ہے؟ اس لیے اٹھایا جانا ہے کہ ہر آدمی کا جو عمل ہوگا وہ عمل تولا جائے گا, ناپا جائے گا, دیکھا جائے گا, اس کے حساب سے اس کو بدلہ دے دیا جائے گا. انہ علی رجعہ لقادر یوم تبل السرائر. اللہ تبارک و تعالی انسان کو واپس لینے, واپس کرنے پر قادر ہیں. جس دن بھید کھول دیے جائیں گے, سارے سیکرٹ جو ہے نا وہ باہر آ جائیں گے, کوئی چیز چھپی بھی نہیں رہ سکتی. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, جو کچھ لوگوں نے عمل کیا وہ موجود پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, اور تمہارا پروردگار کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں کرے گا. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, اور تمہارا پروردگار اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, تمہیں جو بدلہ دیا جا رہا ہے اسی کا ہے جس کو تم کیا کرتے تھے. عقیدے کے اعتبار سے, دل کی چاہت کے اعتبار سے, حدیث نفس کے اعتبار سے, بولنے میں, سننے میں, دیکھنے میں, چکھنے میں, کمانے میں, خرچ کرنے میں, پہننے اڑنے میں, رہنے سہنے میں, اٹھنے بیٹھنے میں, خوشی میں, غمی میں, عبادتوں میں, عقیدتوں میں, معاملات میں, معاشرت میں, اخلاق میں, وراثت میں, ساری چیزوں کے اندر. آپ بتائیے کہ عقیدے آخرت آدمی کو اتنا سیدھا کر دیتا ہے جس کی حد میں, اور آدمی کے سیدھے ہونے کی بنیاد عقیدہ آخرت ہی ہے. اگر خدا کا خوف ہے اور اپنے عمل کے ریزلٹ کا اس کو علم ہے کہ یہ انجام سامنے آنے والا ہے اور یقین پکا ہے کہ نہیں ایسا ہی ہوگا, غلط عمل نہیں کر سکتے. اگر آخرت کا خوف اور بدلے کا خوف نہیں ہے تو اس دنیا میں کسی کو اپنا عمل صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں صحیح کریں بھائی؟ اگر حساب ہے نہ کتاب ہے تو کیوں نہ کسی کا پیٹ پھاڑ کے میں اپنے پیسے جیب میں ڈالوں, کیوں نہ کسی کا جیب کتر لوں, کیا معنی ہے؟ اگر کسی کا جیب کتر کے میرے جیب میں پیسے آ جا رہے ہیں تو بھائی تیرے جیب میں رہنا ایک ہی بات ہے, میرے جیب میں رہنا ایک ہی بات ہے, اس میں کیا قباحت ہے؟ عقیدہ آخرت نہیں ہے تو اس میں کوئی برائی ہی نہیں ہے. عقیدہ آخرت نہیں ہے تو پھر خواہش پوری کرنا ہے, کہیں سے بھی خواہش پوری ہو جائے کوئی برائی نہیں ہے. عقیدہ آخرت نہیں ہے تو پیسے جمع ہونا چاہیے, کہیں سے بھی جمع ہو, حلال سے ہو حرام سے ہو, پیٹ بھرنا چاہیے حلال سے ہو کہ حرام سے ہو, خواہش پوری ہونی چاہیے حرام سے ہو کہ حلال سے ہو, ظلم کر ظالم بن کے ہو کہ مظلوم بن کے ہو, اس سے بحث ہی کیا کی ہے پھر؟ سارا عمل کے درست ہونے کی جو بنیاد ہے وہ آخرت کا عقیدہ ہے کہ بدلہ ملنے والا ہے ہر آدمی کو اس کا جس کو وہ کرے گا. میں نے غالباً آپ کو سنایا تھا, اب یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے کہ کسی انسان کی کوئی چیز کبھی بھی مس نہیں ہو سکتی جو اس کے ساتھ میں پیش آ گئی ہے. اس کے واسطے ایک عجیب واقعہ ایک کتاب میں میں نے پڑھا تھا, بہت میں نے مؤثر ہے, سنایا بھی تھا اس سے پہلے میں نے, کہ ایک مرتبہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا, دفن کر جلا دیا اس کو, غیر مسلم تھا. جلا دینے کے بعد میں اس کی ماں کو شبہ ہوا کہ شاید میرے بچے کو کسی نے مار دیا ہے, یعنی وہ خود مرا نہیں ہے بلکہ اس کو مارا گیا ہے. उसने जाके पुलिस में रिपोर्ट की, पुलिस वालों ने कहा कि अब तुम्हारे को शिकायत कराने से क्या हासिल है, तो बच्चे की तुम तो मैयत भी उठा चुके हो उसकी। उन्होंने कहा कि बस मुझे अब डाउट हुआ और मेरा डाउट यकीन में बदल रहा है, मुझे जन्ने गालिब है कि वो मरा नहीं, क्योंकि बाहर मरने की कोई हालात है नहीं, मुझे ऐसे ही लगता है कि उसको मारा गया है। और फिर उसने, उसके जान पहचान वाले थे, कहा कि कुछ काम करो, तो फौरन वो उन्होंने अपनी मीटिंग बुलाई कि भाई क्या किया जा सकता है इस बारे में, उसको तो जला भी दिया गया है। तो सबसे पहले यह है कि जिसके साथ जो बॉडी है उसको देखना पड़ता है कि आखिर वो हुआ क्या उसके साथ में। तो बोले वो तो है नहीं, तो बोले बाद में तहकीक करेंगे, लेकिन पहले उसकी खाक तो उठा लो। तो जो शमशान घाट पे गए जहाँ पे मुर्दे को जलाया जाता है, तो वहां पूछा गया कि जिस आदमी को जलाया गया उसके ऊपर फिर और किसी को जलाया गया क्या, तो बोले नहीं अभी तक कोई दूसरा मुर्दा नहीं आया है जलाने के लिए। तो उसकी खाक को उठा लिया गया जो जलाई जा चुकी थी, और उसमें 10,000 चीजें भी मिला दी गई थी, उसमें तेल भी डालते हैं, घी भी डालते हैं, लकड़ी भी डालते हैं, सबको मालूम है कि शमशान घाट में जलाते हैं तो कैसे जलाते हैं, एक उनका अकीदा है बाज़ाब्ता। इतने बेहूदी अकीदे हैं और ऐसी बेमुरव्वती पैदा होती है उससे जिसकी कोई नहीं, क्योंकि बाप अगर मरा है तो बेटे की जिम्मेदारी है उसको आग लगाने की, ये उसूल है, जो वारिस है वो आग लगाएगा, ये उनका ये मजहबी अकीदा है। वहां पे उसको जलाएगा तो तेरे तू उसके माल ले सकता है, तो वो खुद अपने हाथ से घी वगैरह उसके ऊपर डालता है, फिर उसके बाद लकड़ी, फिर उसके बाद उसको जो है ना वो दिया, बड़ा मुकद्दस अमल समझते हैं, बाबा को जलाना, अम्मा को जलाना अपने हाथों से। जब अकल मारी जाती है ना तो जो गैर मुकद्दस है वही चीज मुकद्दस बन जाती है फिर। तो वो राख उठा ली गई, उसको साइंस लेबोरेटरी में पहुंचा दिया गया कि भाई इसके ऊपर कुछ काम हो सकता है, देखो बकिया और दूसरे कोई शवाहिद तो है नहीं। 6 महीने तक उस पर काम हुआ, वो जमाने पहले की बात है, अब 6 महीने थोड़ी लगेंगे, तो काम आगे बढ़ चुका है। 6 महीने तक वो भी गैर तरक्की याफ्ता मुल्क में, 6 महीने के बाद में वहां से रिपोर्ट आई कि इसको मारा गया है, ये मरा नहीं है। जली हुई खाक पर रिसर्च करने से पता चल गया कि ये मरा नहीं है बल्कि इसको मारा गया है। आप अंदाजा लगाइए, माँ को बुला के पूछा गया कि तुमको किस किस के अड्डों पर डाउट है, उसने बताया कि फला फला पे डाउट है, उनको ले जाके अंदर सलाखों के पीछे जो तहकीक हुई, उनकी तफ्तीश हुई, तो उन्होंने इकरार कर लिया कि हाँ हमने मारा है। अब अंदाजा कीजिए कि जो आदमी पर असर इस दुनिया में पड़ता है, कोई इस पर असरअंदाज हो या वो किसी पर असरअंदाज हो, किसी किस्म की नकल हरकत जो इसके साथ होती है, वो ऐसी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐसा इंतजाम है कि वो पूरा सेफ हो जाता है। और अभी दुनिया वाले इतना महफूज नहीं कर सकते जितना अल्लाह ने हिफाजत का इंतजाम किया है। अल्लाह ताला तो खुद शाहिद है ही, वो किसी से वो कोई चीज उनसे गायब नहीं हो सकती। किरामन कातिबीन उन्होंने लगाए हुए हैं सीधी तरफ और बाईं तरफ, और जितनी चीजें हैं उन सब चीजों के साथ अल्लाह ताला ने ऐसा इंतजाम किया हुआ है कि वो सब चीजें खुद भी महफूज कर लेती हैं। किसी कोई शक्ल नहीं है कि इंसान कल के दिन झुटला सके। अल्लाह ताला झुटलाएंगे, 1000 झुटलाएंगे, मगर झुटलाने के बाद में फिर साबित कर दिया जाएगा। ऐसे साबित कर दिया जाता है जैसे कैमरों वगैरह से पहले रील बना ली जाती है, फिर अगर आदमी झुटलाता है तो रील सामने फिरा दी जाती है। जब नए नए कैमरे लगे रोडों के ऊपर, चौरास्तों के ऊपर, अभी लोगों को अंदाजा नहीं था कि यहाँ पे जो है ना वाच किया जा रहा है, और पता भी नहीं था कि क्या होता है कैसे होता है। वो एक आदमी ने जनाब रेड लाइट के ऊपर आगे बढ़ा दिया और पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया आगे जाके। उसने कहा नहीं, मैं बिल्कुल सही तरीके पर चला हूँ, मैं नहीं था। अब नसीब यह कि रेड लाइट पे गया बल्कि पार्क भी गलत किया उसको, गलत जगह पे। तो ये 2-3 चीजें जब उसने गलत की तो फिर पुलिस वालों ने पकड़ लिया उसको। अब उसके बाद तो उसने मुकर गया, टैक्सी वाला था, तो मैंने तो ये नहीं किया, मैंने तो वो नहीं किया, तुम वहां ठहरे थे, मैं तो नहीं ठहरा था, तुम लाल लाइट के ऊपर आगे बढ़ रहे, मैं तो नहीं बढ़ा था, तुम्हारे पास क्या सबूत है। अब वो उसको बोले जा रहे हैं, वो नहीं मान रहा है। उसने कहा अच्छी बात है, आप थोड़ी देर तशरीफ रखिए। वो 15 मिनट पहले की पीछे की रील पूरी खोल दिया होगा, अब आप खुद देखते रहिए। अब वो देखा कि एकदम एक गाड़ी आई, वो ठहरी, वो गलत जगह पे पार्क हो गई, और उसने उसका दरवाजा खुला, ये हुआ वो हुआ, अंदर से कौन निकल रहा, बोले तो ये नहीं निकल रहा। अब परेशान, वो पुलिस वाले पूछ रहे हैं कि ये साहब कौन है, पहचानते आप इनको, अब एक ना दो। वो रेड लाइट पे से उसने आगे बढ़ा दी गाड़ी, ये भी दिख रहा है कि लाइट लाल है और ये भी है कि गाड़ी जा रही है। तो पुलिस वालों ने पूछा कि ये गाड़ी को पहचानते हैं कि ये कौन सी गाड़ी है। अब एक ना दो। उसको अल्लाह ताला फरमा रहे हैं बल इंसान वाला नफ्सी बसीरा, कल क़यामत में ऐसी ऐसी हालत कर दी जाएगी कि हर आदमी अपने को बिल्कुल देख लेगा और तकलीफ नहीं कर सकेगा। جھٹلا نہیں سکے گا بالکل. تو دو چیزیں ہیں, ایک باس بادل موت یوم آخر اور باس بادل موت اور جزا و سزا کا نظام. اٹھایا جائے گا, اس اٹھانے کے مضمون کو موقت کیا گیا کہ انکار کی گنجائش میں رہے, ڈاؤٹ نہ آیا کسی قسم کا, کیونکہ شیطان اس میں ڈاؤٹ لاتا ہے, شک پیدا کرتا ہے. تو بغیر ڈاؤٹ کے اس بات پر کامل یقین ہو جانا. دوسرے یہ کہ یہ نظام بنایا کیوں گیا ہے, وہ اس وجہ سے کہ ہر ہر عمل کا بدلہ انسان کو ملنا ہے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جو ذرہ برابر خیر کرے گا وہ اس کو دیکھے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کو دیکھے گا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہے وہ اس کو موجود پائیں گے. اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے, بَلَا قَادِرِينَ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ, کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے. بلا قادرین علی نسوی بنانا, بلکہ ہم قادر ہیں اس بات پر کہ اس کے پورووں کو تک صحیح صحیح کر دیں. ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے کہ یہ پوروے چھوٹے اجزاء ہیں, جب چھوٹے اجزاء کو ہم صحیح صحیح بنا دیں گے تو بڑے اجزاء کا ڈھانچہ جمع کر لینا تو مشکل نہیں ہے. اور ایک تفسیر اور ذکر کی تھی مفسرین نے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ایسا بھی جمع نہیں کریں گے کہ اللہ غلر یہ جیسے 50 آدمی تھے تو 50 جو ہے نا مجسمے کھڑا کر دیا, ایسا نہیں ہوں گا, بلکہ 50 آدمیوں کا تشخص الگ رہے گا, جیسے انگلیوں کا پوروا بالکل الگ ہے کہ ایک کا انگلی کا پوروا اور ایک کے انگلی کے پرنٹ نشانات دوسرے سے ملتے ہوئے نہیں ہیں. بلا قادرین علی نسویہ بنانا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے ہم ہر ایک کو اٹھائیں گے کہ وہ وہی ہوگا, دوسرا نہیں ہوگا. حتیٰ کہ اگر یہاں پر مرنے سے پہلے اس کے پرنٹ آؤٹ آپ نے لے لیے, مرنے کے بعد لیں گے تو وہی رہیں گا, وہ یہ نہیں کہ دوسری کی انگلیاں آ کے اس میں ملیں گی, یہ بات ہے. اور ہر آدمی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگلیوں کے نشانات کے اندر ایک امتیاز رکھا ہے, دوسرے سے نہیں ملتے ہو, اتنی ذرا سی ایک اینچ کی جگہ ہے اور چاروں پانچوں انگلیوں کے اندر ایک بات اللہ نے رکھی ہوئی ہے کہ کروڑوں ہاں کروڑ بلین یعنی کھرب ہاں کھرب انسان دنیا میں آتے ہیں, برابر نہیں ہوتے, ملتے ہی نہیں. وہ یعنی کیا اللہ کی شان ہے, فتبارک اللہ احسن الخالقین, وہ پیدا کرنے والے وہ قدرت والے, ہر ایک کی صورت نوعیہ الگ ہے, صورت شخصیہ الگ ہے. ایک صورت دوسری صورت سے نہیں ملتی, ایک حلق دوسرے حلق سے نہیں ملتا, ایک انگلی کا پوروا دوسرے انگلی کے پوروے سے نہیں ملتا. اب یہ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک کان دوسرے کان سے نہیں ملتا, اب امیگریشن کے واسطے کان بھی دکھانا بول رہے ہیں نا وہ لوگ, بولے کان دوسرے کان سے نہیں ملتا, پتہ نہیں کیا اللہ پاک کی قدرت ہے. اور کیا کیا نکلتا دیکھو اس کے بعد, بات بولیں گے ٹوٹلی کچھ بھی نہیں ملتا کسی سے, بالکل. بلا قادرین علی نسویہ بنانا, بل یرید الانسان لیفجر امامہ, بلکہ اللہ فرما رہے بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ اپنے آگے کے لیے وہ فجور ہی کرے. یہ ایسے موقع پر بولا جاتا ہے کہ اصل منشا تمہارا یہ ہے کہ تم چاہ نہیں رہے صحیح کام کرنا, ورنہ سمجھ میں آنے کی بات نہیں ہے کہ سمجھ میں نہیں آیا, مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, غلط فہمی ہو گئی, دل نہیں لے رہا اس لیے نہیں مان رہا, یہ سب جھوٹ بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ کرنا نہیں چاہ رہا, سمجھ میں تو اس کے پورے آ گیا لیکن وہ کرنا نہیں چاہ رہا, تو پھر جھٹلا دیتا ہے آدمی. جیسے سنتا نہیں آدمی جب اپنے کام کی بات نہیں ہوتی, ادھر کی بات ہو گئی فلاں کی طبیعت کیسی ہے, ادھر کی بات ہو گئی فلاں کی طبیعت کیسی ہے, ٹھیک ہے طبیعت سب ٹھیک ہے, وہ ہو گیا یہ ہو گیا, اس کے بعد بولے وہ 10,000 کب بھیج رہے ہیں, بولے ہاں کیا بات ہے, تو دوسری مرتبہ بولے بھائی وہ 10,000 کب بھیج رہے ہیں, تو بولے جی تو سنے نہیں آ رہا, بولے تو نہیں آ رہا, تو بیچ میں سے ٹیلی فون آپریٹر نے کہا کہ سنے آ رہا نا, تو اس نے کہا کہ اگر تجھے سنے آ رہا تو تو دے, مجھے سنے نہیں آ رہا. یا یہ مفہوم ہے کہ سب چیز سمجھنے کی ہے, کیونکہ جھٹلانے کا کوئی نہیں, تو دلیل لاؤ, اگر تم نہیں مانتے اس کو تو ثابت کرو, ہم ثابت کر رہے ہیں کہ ہم یہ کرنے والے, تم نہیں مانتے تو ثابت کرو, ثابت نہیں کر سک رہے پھر بدتمیزی کیا مطلب ہے, تم چاہ نہیں رہے اصل بات. بل یرید الانسان لیفجر امامہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بلکہ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ اپنے سامنے وہ گناہوں کا ہی ذخیرہ بھیجے. یسألو ایان یوم القیامہ, اور جب جواب نہیں دے سکتا کہ نہیں پیدا کیا جائے گا دوبارہ اور دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا, تو اب آخر میں یہ سوال کرتے ہیں کہ اچھا کب ہے وہ, آخری سوال کیا ہوتا ہے جب انکار نہیں کر سک رہے تو اب یہ پوچھ رہے ہیں کب ہے, اچھا یہ بتاؤ کب ہوگا. یسألو ایان یوم القیامہ, پوچھتا یہ ہے کہ کب ہے وہ قیامت کا دن. فإذا برق البصر, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کب ہے, جب ہے جب آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی, آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی, لوگ حیرانی کے اندر آنکھ کھلی رکھ دیں گے, پلک جھپکنے کا حوصلہ نہیں رہے گا, کیونکہ جب آدمی زیادہ پریشان ہوتا ہے تو آنکھیں پھاڑ دیتا ہے اور وہ آنکھوں کا جو فنکشن ہے بار بار پلک جھپکنے کا وہ رک جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَر, جب آنکھ حیرت میں رہ جائیں گی. وخسف القمر, اور چاند کو بے نور کر دیا جائے گا. وجمع الشمس والقمر, اور سورج اور چاند یہ دونوں کو جمع کر دیا جائے گا بے نور کر کے. یقول الانسان یومئذ اين المفر, اس دن انسان کہے گا کہ کدھر بھاگوں, کہاں بھاگ کر جاؤں. کلا, ہرگز نہیں. لا وزرا, کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتا, کہیں جائے پناہ نہیں ہے. الى ربك يومئذ المستقر, اپنے پروردگار کے سامنے ہی کھڑے ہونا ہے, کہیں جا نہیں سکتا, رب کے سامنے ہی اس کو کھڑے ہونا ہے. ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر, اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا ہے, کیا پیچھے بھیجا ہے, کیا چیز اس نے آگے بھیجی اور کیا چیز اس نے پیچھے چھوڑی, یہ بتا دیا جائے گا. اس کی تفسیر میں بہت سی باتیں فرمائی گئیں, اس میں سے ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ جو اپنے ساتھ عمل لے کے گیا وہ بھی بتا دیا جائے گا, اور جو اعمال کی بنیاد ڈال کے گیا کہ جس کا ثواب اس کو بعد میں ملے گا وہ بھی بتا دیا جائے گا. اب تمہارے اوپر ہے کہ تم کیسے محنت کرتے ہو, ساتھ لے کے جانے والے عمل وہ بھی بتا دیے جائیں گے, اور جاتے جاتے ایسا کام کر کے گئے کہ اعمال کا ذخیرہ ہو رہا ہے. خود تو مر گئے لیکن مسجد بنا دی تھی, لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, اب یہ تو مر چکا ہے لیکن نمازیں چل رہی ہیں. خود تو مر گئے لیکن مدرسہ بنا دیا تھا. آدمی تو مر گیا لیکن تعلیم چل رہی ہے. خود مر گئے, کسی کو عالم بنا دیا, کسی کو حافظ بنا دیا, تبلیغ کا کام کر دیا, کوئی کتاب چھاپ دی, لوگوں کو مسلمان بنا دیا, اسلام پھیلا دیا ہے, تبلیغ کر دی, خود تو مر گئے. ماخرا کی تفسیر ایک یہ کی گئی ہے کہ جو کچھ وہ اپنے آگے بھیج چکا ہے وہ بھی پورا پورا بتا دیا جائے گا, اور جو اس کے جانے کے بعد پیچھے سے آنے والا ہے, آیا ہوا ہے, وہ بھی پورا بتا دیا جائے گا کہ یہ تمہارے آگے کا ہے, یہ تمہارے پیچھے سے آیا ہوا ہے, پہلے تم نے جو اس کا انتظام کر لیا تھا. سمجھداری کی بات ہے کہ ایسا کام کرے آدمی, آدمی کے پاس اسے ٹائم بھی تھوڑا ہے, حوصلہ بھی کم ہے, لیکن کام ایسا کر ڈالے کہ ثواب چلتا رہے, کچھ ذخیرے آخرت ہو جائے. پتہ نہیں کب, نیت تو یہ کرے کہ قیامت تک چلتا ہی رہے تاکہ ثواب ملتا ہی رہے, ملتا ہی رہے, ملتا ہی رہے. اور ایک تفسیر جملے کی یہ کی گئی ہے کہ انسان کو جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے اس کا بتا دے دیا جائے گا, اور جو نہیں بھیج سکا ہے وہ بتا دیا جائے گا کہ تو نے کیا کیا کام, کیا چیز تو نے پیچھے چھوڑ دی اپنی, یہ دولت اتنی تو نے کمائی تھی, آگے تو نے اتنے بھیجے ہیں, یہ سارا پیچھے چھوڑ دیا, یہ تو اب جا نہیں سکتا, یہ تو گل چھرو میں چلا گیا دوسروں کے. اب اس وقت اس کو پتا چلے گا کہ میں بھی کتنا نادان تھا, کہ دولت تو دنیا میں رہنی تھی کسی نہ کسی کو, میرے کو جو ملی تھی تو وہ میں آخرت کا ذخیرہ بنانے کا ہی کام کر سکتا تھا اس سے. اب اس وقت افسوس کرے گا کہ پیسے تو بہت ملے تھے لیکن میں نے کیا ہی نہیں کچھ, وقت تو بہت ملا تھا لیکن میں نے کیا ہی نہیں کچھ, قوت بہت حاصل ہوئی تھی لیکن میں نے کیا, جو خرچ کر چکا آگے بھیج چکا وہ بتا دیا جائے گا, اور جو مس کر دیا وہ بتایا جائے گا کہ یہ تم سے فوت ہو گیا, یہ کر سکتے تھے, یہ کر سکتے تھے, یہ کر سکتے تھے, یہ کر سکتے تھے. اب وہ جو حسرت ہوگی آدمی کو تو جس کی کوئی حد نہیں, کافی افسوس ملے گا, خون کے آنسو روئے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو چیز یہاں سے آگے بھیج رہے ہو وہ بھی سامنے آنے ہی والی ہے, اور جو نہیں بھیج سک رہے ہو اس کا دھیان کر لو کہ وہ بھی سامنے آنے والی ہے, اس لیے زیادہ سے زیادہ بھیج لو. آپ اور یا پھر یہ ہے کہ جو کچھ اس کے پیچھے زندگی تھی وہ, اور جو آگے کی زندگی سامنے آنے والی ہے وہ, اس کو بتا دی جائے گی. کیوں؟ اس واسطے کہ جو آدمی اخر میں رہا, پیچھے عائش بھی تھا, مزے بھی تھے, کھانا پینا بھی تھا, دولت بھی تھی, سہولت بھی تھی, عزت بھی, اس میں مست تھا, خوش تھا اپنے بیوی بچوں کے اندر, آگے جو ہے نا وہ بتا دیا جائے گا, یہ اب ہے تمہارے سامنے آگے. وہ سمجھ رہا تھا کہ میں یہاں پہ خوش ہوں تو وہاں پہ بھی خوش رہوں گا. مشرکین مکہ کو ایک بڑا اشکال یہ تھا, اور دوسرے بھی زمانے کے مشرقین کو اپنے اپنے, کہ اگر ہم اللہ کے مبغوض ہوتے اور اللہ کو ہمارا دین ناپسند ہوتا تو اتنا دے کیوں رہا ہمارے کو. یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دینا اس کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں, کہ جو یہاں دیا وہ وہاں پہ بھی دے گا, کیوں نہیں دے گا؟ یہ کیا بات ہوئی صاحب؟ جبکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ میں نے اس لیے نہیں دیا کہ تم میرے محبوب ہو, میں نے آزمائش کے لیے دیا ہوا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کل قیامت میں بتا دیں گے کہ تم نے تمہارے آگے تمہارے سامنے کے لیے کیا ہے, اور تم نے پیچھے اپنے کیا چھوڑا, ہم نے کیا کچھ دیا تھا اور تم نے کیا کچھ سامان اپنے لیے تیار کروا لیا ہے. دنیا کے عمل کو اور آخرت کے انجام کو, یہ بھی اس کی تفسیر کی گئی, وہ بتا دیا جائے گا, یہ تم نے پیچھے کیا تھا لہذا یہ ریزلٹ میں تمہارے سامنے ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القا معاذیرہ, بلکہ انسان تو اپنی ذات پر خود نگران ہے اور اپنے آپ کو خوب جاننے والا ہے. ہر انسان اپنے کو خوب جانتا ہے. ولو القا معاذیرہ, اگرچہ کہ عذر معذرت کرتا رہے, عذر پیش کرتا رہے کہ یہ نہیں کر گیا, اس لیے نہیں کیا, اس لیے نہیں کیا, اس کی تفسیر میں حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کو یاد دلائیں گے کہ تو نے یہ کیا تو اس کو یاد آ جائے گا اور اس کا دل خود گواہی دے گا کہ اس میں جھٹانے کی کوئی بات نہیں ہے یہ واقعہ, کیونکہ جو اللہ پاک دوسری چیزوں میں یہ انتظام رکھے ہیں خود انسان کے دماغ میں بھی وہ انتظام رکھے ہیں, کل وہ سامنے آ جائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب کسی کا عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہر انسان اپنے اوپر خود ہی گواہ ہے اور خود ہی بصیرت رکھنے والا ہے. بس اس کے بعد کا حصہ پھر بعد میں, آگے کا مضمون بھی اسی سے ملتا جلتا ہے لیکن درمیان میں ایک دوسرا مضمون جملے مترجہ کے طور پر آ گیا ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے, اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کی مغفرت فرما دیجیے, ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجیے, ہمارے اعزاء و اقارب کی مغفرت فرما دیجیے, اے اللہ آخرت کا عقیدہ مستحضر فرما دیجیے, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین ذہنوں کے اندر جما دیجیے, اور مرنے کے بعد اعمال کی جزا اور سزا کا یقین دلوں کے اندر جما دیجیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے, ہماری اپنی زندگیوں کو سنوار دیجیے, اے اللہ دین اور دنیا دونوں کو ہماری سنوار دیجیے اور سدھار دیجیے, ہر قسم کی غفلت سے, بےہودگی سے, بدتمیزی سے, گناہوں سے اے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائیے, ہمت عطا فرمائیے, اے مولا کریم کرم کا, رحم کا, عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے, دین کا علم نصیب فرمائیے, اس کی فہم عطا فرمائیے, اس پر عمل کی توفیق اور شوق پیدا فرما دیجیے اور عمل بھی کروا لیجیے, اے اللہ دنیا اور آخرت کی تمام حاجتیں ہماری پوری فرمائیے, جتنے بھائی جتنی بہنیں موجود ہیں اے اللہ جو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں, اے مولا کریم آپ اپنے کرم سے کسی کو محروم واپس نہ فرمائیے, ہمارے اس درس کو قبول فرمائیے, اس میں برکت عطا فرمائیے, اس کو ہمارے لیے نفع والا بنا دیجیے, اس میں اخلاص نصیب فرما دیجیے, اس کو ذخیرۂ آخرت بنائیے, اے اللہ اس کے ذریعے سے قرآن و حدیث کا فہم ہمیں نصیب فرما دیجیے اور قرآن و حدیث کے نور کو اور فہم کو ہمارے دل و دماغ میں داخل فرما دیجیے, ہماری روح کو اس سے معطر و منور فرما دیجیے, اے مولا کریم دنیا کی ہر حاجت چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو آپ ہی کی بارگاہ میں پیش ہے, اپنے کرم سے ہم تمام کی حاجتوں کو پورا فرمائیے, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کیجیے, اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرمائیے, صحت اور قوت عطا فرمائیے, عافیت عطا فرمائیے, ہر قسم کی سماوی اور عرضی مصیبت سے محفوظ رکھیے, دشمنوں سے حفاظت فرمائیے, انسانوں میں سے جو دشمن ہیں ان سے بھی حفاظت کیجیے اور شیاطین اور جنات میں سے جو دشمن ہیں ان سے بھی پوری پوری حفاظت فرمائیے, حاسدوں کی حسد سے بچائیے, اے اللہ بدخواہوں کی بدخواہی سے بچائیے, دشمنوں کی دشمنی سے بچائیے, اے مولا کسی کے حق کو ضائع ہونے سے ضائع کرنے سے محفوظ فرمائیے, ہم کسی کو پر ظلم کریں اس سے بھی ہماری حفاظت کیجیے اور کوئی ہم پر ظلم کرے اس سے بھی حفاظت فرمائیے, ہم کسی کو گمراہ کریں اس سے بھی حفاظت کیجیے, کوئی ہمیں گمراہ کرے اس سے بھی حفاظت کیجیے, اے مولا ہم کسی کے ساتھ جہالت کریں اس سے بھی بچائیے اور کوئی ہمارے ساتھ جہالت کرے اس سے بھی حفاظت فرمائیے, اے مولا جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما دیجیے, جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما دیجیے, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دیجیے, جن کے ہاں صرف بیٹیاں ہیں ان کو بیٹوں سے بھی سرفراز فرما دیجیے, اے مولا کریم اپنے کرم سے ہر میاں بیوی میں پیار و محبت پیدا فرما دیجیے, آپس میں اے اللہ غلط فہمیوں کو دور فرمائیے, اے اللہ ایک دوسرے کے اندر انڈرسٹینڈنگ پیدا فرما دیجیے, اے اللہ ایک دوسرے کے سمجھنے اور ایک دوسرے کے ساتھ نباہ کی توفیق عطا فرمائیے, نباہ والا ذہن پیدا فرما دیجیے, صبر والا ذہن پیدا فرما دیجیے, حلم والا ذہن پیدا فرما دیجیے, خوش اخلاق بنا دیجیے, ہمارے عورتوں کے اخلاق کو بھی درست کر دیجیے, مردوں کے اخلاق کو بھی درست فرما دیجیے, اے اللہ ہر میاں بیوی میں پیار محبت قائم فرما دیجیے, اختلاف انتشار کو دور فرمائیے, رشتوں کو جوڑے رکھیے, اے اللہ رشتے نکاح کو قائم فرمائیے, اے اللہ ماں باپ اولاد کو نیک صالح بنائیے اور اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے اور ہمیں بھی اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے, یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار سے لگا دیجیے, جن کی روزی میں مشقت ہے اس کو آسان فرما دیجیے, جن کو آپ نے کم دیا ہوا ہے ان کو زیادہ دے دیجیے, جن کی روزی میں برکت نہیں ہے ان کی روزیوں میں برکت ڈال دیجیے, اے اللہ برکت والی حلال روزی عافیت کے ساتھ ہم سب کے لیے مقدر فرمائیے, وسعت کے ساتھ میں مقدر اور میسر فرما دیجیے, سہولت عطا فرما دیجیے, اے اللہ ہر قسم کے مظالم سے حفاظت فرمائیے, پوری دنیا کے مسلمانوں میں امن و امان عطا فرما دیجئے، پوری دنیا کے مسلمانوں پر سے جنگ کے بادلوں کو ہٹا دیجئے، ظلم کے بادلوں کو ہٹا دیجئے، اے مولا عافیت عطا فرمائیے، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائیے، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرمائیے، اے اللہ پوری امت مسلمہ کے احوال کو درست فرما دیجئے، اے اللہ امت کو ایک مرکز پر مجتمع فرما دیجئے، کلمہ واحدہ پر جمع فرما دیجئے، قرآن و حدیث کی فہم پر جمع فرما دیجئے، کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ وصلی وسلم مبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد علیہ و صحابہ اجمعین، رحمتک یا ارحم الراحمین۔